بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون اور یقیناً آپ کے رب ذات سینوں میں چھپی ہوئی رہتی ہے اور جو باتیں وہ لوگ زبان سے ظاہر کرتے ہیں ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور آسمان اور زمین کے اندر جو چیز بھی مخفی اور چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ سب کھلی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دیں گے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے درمیان کے اندر جو اختلافات ہے ان میں سے اکثر اختلافوں کے درمیان کے اندر فیصلے کرتا ہے۔ جو بنی اسرائیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر موجود ہے ان کے درمیان جو امور مختلف ہے ان امور کے اندر یہ قرآن مجید فیصلہ کرتا ہے۔ اب اکثر کا جو لفظ آیا تو بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے اختلافات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور دوسری مذہبی اختلافی چیزیں جیسے نہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے یا تین خدا ہے یا یہ کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا یا سولی ہوئی، یہ سب جو اختلافی چیزیں تھیں جن اختلافی چیزوں کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں بغض عداوت اور دشمنی تھی، قرآن مجید نے ان کے ان اکثر اختلافات کو حل کر دیا۔ اور اکثر کہہ کر کے یہ بتلانا ہے کہ اکثر کو وضاحت کے ساتھ دور کیا، اور کچھ ان کے جھگڑے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اشارات موجود ہیں، یعنی اشاروں سے رمز اور کنایوں سے ان باتوں کو قرآن مجید کے اندر حل کیا گیا۔ تو اکثر یعنی جن اکثر معاملوں کی وجہ سے ان کے درمیان بغض اور عداوت اور نفرت تھی ان سب کی حقیقی وضاحت قرآن نے کر دی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً یہ قرآن مجید گمراہی سے ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے پورے انصاف کے ساتھ، اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست غالب ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ لہذا کوئی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھوٹ سکتا نہیں ہے۔ جس طرح کفار نے دنیا میں نبیوں کی مخالفت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے زبردست ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ فتوکل علی اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ جو آدمی حق کے اوپر ہوتا ہے اس کے دل کے اندر قدرتی طور پر ایک جماؤ اور مضبوطی ہوتی ہے، اور یہ جماؤ اور مضبوطی اہل باطل کو حاصل نہیں ہوا کرتی۔ یہ نبی آپ حق پر ہے اسی لیے آپ کے دل میں پورا اطمینان ہو، آپ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ انک علی الحق المبین یقیناً آپ کھلے ہوئے ظاہری یا ظاہر کرنے والے حق کے اوپر ہے یعنی دین مبین کے اوپر ہے، یعنی آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین آیا وہ ایک دم واضح اور کھلا ہوا دین موجود ہے۔ انک لا تسمع الموتی یقیناً آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور بہروں کو آپ اپنی پکار کی آواز نہیں سنا سکتے. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ پچھ پھرا کر کے جگہ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کے ایمان کے سلسلے کے اندر ہر وقت آپ کوشش کرتے رہتے تھے, طمع امید آرزو لگا کر کے بیٹھتے تھے کہ یہ کافر کسی بھی وقت پر ایمان لے آئے, اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان کر دیا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے, لہذا اب یہ دوبارہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. گویا جس طرح مردوں کو نصیحت کرنا بے فائدہ, اسی طرح ان کافروں کو نصیحت کرنا بھی بے فائدہ. جس طرح کوئی بیروں کو کوئی بات نہیں سنا سکتا, بیرا کیا سنے گا, اس طرح کافروں کو بھی کوئی بات سنانا بے فائدہ. وما انت بهذه العمی عن ضلالتهم اور آپ اندھے کو ان کی گمراہی سے راہ نہیں بتلا سکتے, جو خود بھٹک گیا ہو آپ راہ نہیں بتلا سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا آپ تو اسی آدمی کو سنا سکیں گے جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتا ہو, یعنی قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین رکھتا ہو, اسی کو آپ ایسا سنا سکیں گے جس سنانے کے اندر جو ہے سمجھ نہ ہو, جس سنانے کے اندر صفات قبولیت ہو. فہم مسلمون چنانچہ وہ لوگ فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اخلاص کے ساتھ اقرار کر لیں گے اور قبول کر لیں گے. یعنی جن کے دل میں قرآن اور اسلام کی حقانیت کا یقین ہوگا وہ لوگ قبول کر کے مسلمان بنیں گے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ يَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ جب ہماری طرف سے ان کافروں کے خلاف بات واقع ہو جائے گی, یعنی عذاب کی بات, عذاب کی بات جب ان کے خلاف واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوگا. پھر یقیناً یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے اوپر یقین لاتے نہیں ہیں. دیکھو یہ آیت کافروں کے متعلق ہے کہ کفار کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا اس زمانے کے اندر جب موجود جو کافر لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ایک جانور نکلے گا زمین سے اور وہ جانور ان کافروں سے عربی زبان میں بات کرے گا, یہ جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب بن کر کے بات کرے گا کہ یقیناً یہ کافر لوگ چاہے مکہ کے کافر ہو یا کہیں اور کے کافر ہو جو اللہ تعالیٰ کی آیت کے اوپر ایمان لاتے نہیں, یقین نہیں رکھتے, قرآن پر بھی یقین نہیں رکھتے, مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر بھی یقین رکھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جانور ایسے زمانے میں نکلے گا جب دنیا میں امر بالمعروف کا سلسلہ بند, نہیں عن المنکر کا سلسلہ بند, کوئی توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں اور کوئی کافر ایمان لائے اس کا ایمان معتبر نہیں, اور جو ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لانے سے پہلے اللہ کا حکم آیا تھا انہ لیؤمن من قومک الا من قد آمن, کہ نوح آپ کی قوم میں اب کوئی نیا آدمی ایمان نہیں لائے گا, جتنے لانے والے تھے وہ لا چکے, اب نئے لوگ مسلمان بنے اس کی آپ امید مت کرو. بالکل یہی حال ہوگا کہ جب قیامت کا آخری قیامت سے پہلے پہلے کے دنیا کے آخری ایام آئیں گے تو اس زمانے کے اندر کسی ایمان لانے والے کا ایمان قبول ہوگا نہیں, کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی نہیں, وہ آخری گھڑیاں دنیا کی چل رہی ہوگی. اب یہ وقع القول سے ایک مراد تو بتلا دی گئی کہ عذاب کے واقع ہونے کا وقت ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسے قیامت کا قائم ہونا مراد ہے، قیامت کے بھیانک احوال مراد ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور بات کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا. اور بات کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا اس زمانے کے اندر. یہ تو حدیثوں میں بکثرت واقع ہوا ہے کہ بھائی جب دنیا کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر آئے گا. حدیث گویا کہ اس آیت کی تفسیر ہو جائے گی. اور بعض نے وقع القول سے علماء کی موت مراد لی ہے کہ جب علماء کا انتقال ہو جائے گا، دنیا میں اہل حق علماء باقی نہیں رہیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا اور علم دنیا والوں سے اٹھا لیا جائے گا، ایسے زمانے کے اندر یہ دابہ اور جانور نکلے گا. اس دابے اور جانور کے نکلنے کے سلسلے میں احادیث میں بہت تفصیلات آئی ہے، اس میں سے کچھ آپ کے بھی گوش گزار کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا اور متعدد جانوروں کی مشابہ ہوگا. آگے روایت آ رہی ہے، یعنی اس کا سر کسی اور جانور جیسا، پیر کسی اور جانور جیسے، متعدد جانوروں کے یہ مشابہ ہوگا. اور مزدلفہ کی رات میں یہ نکلے گا اور صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے گا. بات کہتے ہیں کہ مقام حجر سے نکلے گا، جہاں کے مٹکے بہت مشہور تھے. بات کہتے ہیں کہ سائٹ سے نکلے گا، اور جب نکلے گا تو اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور عجیب جانور ہوگا، بھاگتا ہوگا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکے گا، پکڑنے دوڑے تو بھی، اور کوئی آدمی اس سے بچ بھی نہیں سکے گا، یعنی جو بھی بھاگے تو جانور اس کو پکڑ لے گا، بچ نہیں سکے گا. ایمان والوں کو اس کی پیشانی کے اوپر اپنے عصا سے نشان کرے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہو جائے گا. کافروں کے اوپر نشان کرے گا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کالے کالے پڑ جائیں گے. بات کہتے ہیں کہ یہ جانور وہ ہے جس کا دجال کی روایت میں تذکرہ آیا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو کشتی گم ہو گئی تھی اور وہ چلے گئے تھے، تو وہاں پر جزیرے کے اوپر ان کو جو ایک بڑا جانور ملا تھا، جساسہ، کہتے ہیں کہ یہ وہی جانور مراد ہے جو مسلم شریف کی روایت میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشکات میں مشکات ہی کہ مسلم کے حوالے سے آپ روایتیں پڑھیں گے، تو وہ جو جانور کا ذکر دجال والی روایت میں آیا ہے، جساسہ جانور، یہی جانور کا نکلنا بعض حضرات کے نزدیک مراد ہے. کہتے کہ 60 ذرا اس کی لمبائی ہے، 4 پیر ہے، داڑیاں بھی ہے اور اس کے پر بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد حرام سے بھی نکلے گا، کعبۃ اللہ سے نکلے گا. بعض کہتے ہیں کہ صفا پہاڑ سے نکلے گا اور دنیا کے اندر گھومے گا، پوری دنیا کے اندر یہ دوڑے گا، بھاگے گا اور عجیب عجیب جو ہے کام کرے گا. مسلمانوں کو کہے گا، اے فلاں ابن فلاں تو جنتی آدمی ہے، اے فلاں ابن فلاں کافروں کو کہے گا کہ تو جہنمی آدمی ہے. کہتے ہیں کہ پہلے صفا پہاڑ سے نکلے گا اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوگا. اب کیسی بات چیت کرتا ہوگا، اس میں بھی 2 روایتیں ہیں. بات کہتے ہیں کہ ایک انسان جیسے دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، اس طرح یہ جانور کے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہوگی. اور بات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ لمبی بات نہیں بولے گا، بس اتنا بولے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، بس اتنا جملہ وہ بولتا ہوا جائے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ یوں بولے گا کہ بھائیو اب قیامت قریب ہے, ایسے جملے وہ بولے گا. اور سچے ایمان والوں کو اور کافروں کو, بناوٹی ایمان والوں کو نشانات کے ذریعے سے جدا جدا کرے گا. سچے ایمان والوں کے اوپر سفید نشان لگا دے گا, اور غلط جن کا بناوٹی ایمان یا کفر ہوگا ان کے اوپر سیاہ نشان لگا دے گا. لیکن یہ بالکل آخری زمانے میں نکلے گا. بات کہتے ہیں کہ جس دن طلوع الشمس من مغربها کا واقعہ پیش آئے گا, اسی دن یہ جانور کے نکلنے کا واقعہ نکلے گا, واقعہ ہوگا. جب یہ صفا پہاڑ سے نکلے گا تو اپنی مٹی کو جھاڑتا ہوا نکلے گا سر کے اوپر سے, اور مسجد حرام میں آئے گا, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا. لوگ اس کو دیکھ کر کے بھاگنے لگیں گے, لیکن ایک جماعت مخلصین کی, مومنین کاملین کی رکے گی, وہ نہیں بھاگیں گے. اور یہ زیادہ جانور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا روشن بنا دے گا. اس کے بعد وہ دنیا کی مختلف زمینوں کی طرف نکلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی سب سے آخری علامتوں میں پہلے آفتاب کا مغرب سے نکلنا, اور آفتاب جب مغرب کی طرف سے نکل کر بلند ہوگا افق سما کے اوپر, تب یہ جانور زمین کے اندر سے نکلے گا. اور ان دونوں علامتوں میں سے ہو سکتا ہے کہ پہلے جانور نکلے بعد میں سورج مغرب سے غروب نکلے, لیکن یہ ہے کہ دونوں علامتیں ایک دوسرے کے قریب ہوگی, چاہے پہلے طلوع شمس من مغربی ہو چاہے پہلے جانور نکلے, لیکن اس کے بعد فوراً قیامت آئے گی. اور یہ بہت تیز رفتاری سے نکلے گا, تیز رفتار گھوڑے کی طرح چلے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ جانور جیاد میں, یہ محلہ ایک جیاد نام ہے مکہ مکرمہ کے ایک محلے کا, جیاد میں ایک چٹان ہے اس کے نیچے سے نکلے گا, اور صفا پہاڑ جیاد محلے ہی کی طرف آتی ہے. تو اس روایت میں اتنا ہے کہ محلہ جیاد کی ایک چٹان سے نکلے گا, اور صفا پہاڑ بھی جیاد کی جانب ہی کے اندر واقع ہے. تو جیاد پہاڑ کی ایک چٹان سے نکلے گا اور سیدھا مشرق کی طرف جائے گا, اور اتنی زور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچے گی. پھر ملک شام کی طرف پہنچے گا, وہاں بھی چیخنے لگے گا. پھر یمن کی طرف جائے گا, وہاں بھی شور مچائے گا. اور شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح عطفان پہنچے گا. تو کتنی باتیں حضرت عبداللہ ابن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی. پھر لوگوں نے پوچھا حضرت آگے پھر کہاں جائے گا, کہ بس مجھے اتنا ہی معلوم تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تو اس کے جسم کے اوپر سب طرح کے رنگ ہوں گے, الگ الگ رنگ اس کے بدن کے اوپر جمع ہوں گے. اس کے دو سینگوں کے درمیان ایک فرسخ جتنا فاصلہ ہوگا, یعنی سوار کے لیے ایک فرسخ, اتنا بڑا یہ جانور ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موٹے نیزے اور موٹے بھالے کی طرح ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بال اور اس کے کھر ہوں گے, داڑھی ہوگی, دم نہیں ہوگی, اور اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا, آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوگی, کان ہاتھی جیسے ہوں گے, سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی, شتر مرغ کی طرح اس کی گردن ہوگی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ سب تفصیلات آئی ہے. شیر جیسا اس کا سینہ ہوگا, رنگ اس کا چیتے جیسا ہوگا, بلی جیسی کمر ہوگی, مینڈے جیسی دم ہوگی, پھوٹ جیسے پاؤں ہوں گے, اور ہر دو جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا. یہ حضرت علی کی روایت کے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائے, صفا پہاڑ کے قریب گئے تو انہوں نے اپنی لاٹھی پہاڑ کے اوپر کھینچی, چٹچٹائی, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دابا اس کے اندر ہے اور میری لاٹھی کی آواز کو سن رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گھاٹی سے یہ جانور نکلے گا اور اس کا سر اتنا اونچا ہوگا کہ بادل کو چھوئے گا اور اس کی ٹانگیں زمین کے اندر ہوگی, باہر نکلی بھی نہ ہوگی, اور نمازی کے پاس سے وہ گزرے گا تو اس نمازی کو کہے گا کہ کیا ضرورت ہے تجھے نماز پڑھنے کی, پھر اس کے ماتھے کے اوپر یا ناک کے اوپر نشان بنا دے گا. اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کا نکلنا تین مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ یمن سے, تب اس کی شہرت جنگلوں میں ہو جائے گی, اور ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے, تو دور دور جو ہے اس کی شہرت پھیل جائے گی. پھر مسجد حرام میں بھی ایک دن نظر آئے گا. بہرحال مختلف جگہوں کے اوپر اس کا نظر آنا روایتوں میں آیا ہے, اور رکن حجر اسود سے لے کر باب بنی مخزوم تک کے درمیان وہ نظر آئے گا. پورے حرم میں موجود لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ بھی اس سب کو دیکھے گا. بہرحال یہ جانور کا نکلنا یہ قرآن کی اس آیت کریمہ سے نفس قطعی سے ثابت ہے اور علامات قیامت میں سے ہیں, اور یہ بالکل آخری دور کے اندر اس کا نکلنا ہوگا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کریں گے, جس جماعت نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا ان کو ہم جمع کریں گے, مراد ہے ان کے رئیس لوگ, ان کے سردار لوگ, جن کی لوگ اتباع کرتے تھے. بات کہتے کہ عوام خواص سب کو جمع کیا جائے گا. فہم یوزعون, پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی, یعنی کہ ان کو ٹھہرایا جائے گا, ان کو رکوایا جائے گا, اور جماعت بندی کر کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اس سے بڑا ہجوم ہونا معلوم ہوتا ہے, اور جو ہے جماعت بندی کر کے ان کو مرتب کر کے پھر آگے ان کو بڑھایا جائے گا. جبز فوج عربی میں ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو تیزی سے حرکت کرتی ہو, حتی اذا جاؤ, یہاں تک کہ جب وہ محشر میں پہنچ جائیں گے. قال اکذبتم بآیاتی, اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم دنیا میں میری آیتوں کو جو میں نے نبیوں کے واسطے سے بھیجی تھی ان آیتوں کو اور میرے نبیوں کو تم جھٹلاتے تھے. ولم تحیطوا بها علما, اور تم کو نبی کی باتیں میری آیتیں تمہاری سمجھ میں آئی نہیں تھی. اس کا ایک مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہاری سمجھ کے اندر نہیں آتی تھی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی جب ہماری آیتیں تم کو پڑھ کے سناتے تھے تو تم ایک دم اس کا انکار کر دیتے, اس میں غور کرنے کی ذرہ برابر بھی کوشش تک نہیں کرتے تھے. اور آگے اما ذا کنتم تعملون, اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے کام تم لوگ کیا کرتے تھے. دوسرے بھی بہت سارے کام کا کیا مطلب؟ نبیوں کو ستانا, کفریہ اعتقاد کرنا. اکذبتم بآیاتی, تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا. ولم تحیطوا بها علما, اور وہ تمہاری سمجھ کے اندر نہیں آئی. اما ذا کنتم تعملون, یعنی کہ تم کو جو کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ کام تم لوگ جو ہے کرنے میں کوتاہیاں کرتے تھے. ووقع القول علیہم لما ظلموا, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بات طے ہو جائے گی, عذاب کی بات واقع ہو جائے گی ان کے ظلم یعنی شرک کی وجہ سے. فہم لا ینطقون, پس وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکیں گے. کچھ نہیں بول سکیں گے کیا مطلب؟ کہ اپنے قصور کے خلاف کوئی حجت بازی نہیں کر سکیں گے. باقی دنیا میں انسان سے کوئی قصور ہو جائے تو حجت بازی کر کے اپنے قصور کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. قیامت کے دن ان کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوگی. بات کہتے ہیں کہ نہیں بول سکیں گے چونکہ زبان پر مہر لگی ہوگی اسی لیے نہیں بول سکیں گے. بات کہتے ہیں کہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ان کو بولنے بھولنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی. الم یروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. یہ رائے علم کے معنی میں ہے. کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں یا یہ کہ یہ روزانہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو بنایا جس کے اندر یہ لوگ سکون حاصل کرتے ہیں, اور دن کو ہم نے بنایا تاکہ ان کو ہر چیز نظر آوے اور ہر چیز دیکھے. اس میں استدلال ہے آخرت کے اوپر. کیسے کہ انسان جب سوتا ہے تو نیند کی حالت میں روح یقظا وہ بدن سے الگ ہو جاتی ہے. یہ دوسری آیتوں میں صراحتاً موجود ہے. پھر جب انسان بیدار ہوتا ہے تو وہ روح یقظا لوٹا دی جاتی ہے. تو کہا دیکھو روزانہ نیند کے وقت پر تمہاری روح کا نکل جانا, پھر دوسرے وقت کا روح کا بدن میں داخل ہو جانا, یہ سلسلہ روزانہ تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو. ایک دن آئے گا کہ روح حیات بھی تمہارے بدن سے نکل جائے گی, اور پھر قیامت کے دن وہ روح حیات دوبارہ تمہارے بدن کے اندر داخل کر دی جائے گی. تو روزانہ کا روح یقظا کا نکلنا, صبح کے وقت بیداری کے وقت داخل ہو, اس کے ذریعے سے استدلال کرو موت اور قیامت کے اوپر. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو یقین لاتی ہو, ایمان لاتی ہو. کسی ایمان والے قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جب سور پھونکا جائے گا, سور میں پھونکا جائے گا, تو آسمانوں اور زمین کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ سب گھبرا جائیں گے. اب یہ سور کے متعلق بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلا سور دنیا کے خاتمے کے اوپر, دوسرا سور قیامت کی ابتدا کے اوپر. تو دنیا کے خاتمے کے اوپر جو سور پھونکا جائے گا اس سے سب لوگ مر جائیں گے, اور قیامت کی ابتدا پر جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ زندہ ہو کے محشر میں جمع کر دیے جائیں گے. بعض مفسرین نے تین سور مراد لیے ہیں. پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس کا نام ہے نفخۃ الزلزلہ, اور اس سور کے بعد پوری زمین کے لوگ گھبرا جائیں گے, کانپ اٹھیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسری سور پر تمام لوگ مر جائیں گے. پھر تیسری سور پھونکی جائے گی, اس میں سب لوگ قیامت کے میدان میں زندہ کر کے پہنچائے جائیں گے. اور دوسرے اور تیسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. آج مفسرین فرماتے کہ سور تو حقیقت میں دو ہی ہے, لیکن پہلے سور کے وقت پر جو کیفیتیں پیدا ہوگی ان کیفیتوں کو دو الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا. دنیا کے خاتمے کے اوپر جب سور پھونکا جائے گا تو ابتدا سب لوگ گھبرا کر بے ہوش ہو جائیں گے, پھر لوگوں کی موت ہوگی. تو یہ دو الگ الگ کیفیت کو دو سور سے تعبیر کیا گیا, ورنہ سور کی حقیقت میں پہلا اور دوسرا ہے. کہتے ہیں کہ سور جس کو نرسنگا کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے پیدا فرمایا, حضرت جبرائیل کو دے دیا, اسرافیل کو دے دیا. اسرافیل اس سور کو اپنے منہ میں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے دائنی طرف حضرت جبرائیل, بائیں طرف حضرت میکائیل, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف, عرش کی طرف نظر لگا کر کے منتظر ہے کہ کب مجھے حکم دیا جائے سور پھونکنے کا. اور اس کے سور کا آگے والا حصہ کا گولائی, دائرہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کی گولائی ہے. ایسا بڑا سور لے کر کے حضرت اسرافیل اللہ کے حکم کے منتظر کھڑے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے اور وہ سور کو پھونک دے رہے. بعض روایت میں عجیب مضمون آیا ہے کہ تمام روحیں وہ سور کے سوراخ میں رکھ دی جائے گی. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اب جب قیامت کا دن ہوگا تب سب بدن انسانوں کے قبروں سے نکل رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے, اور اسرافیل جب دوسرا سور پھونکیں گے تب یہ روحیں اڑے گی اس سور کے سوراخ میں سے اور اڑ کر کے بدنوں کے اندر جا کر کے بیٹھ جائے گی, اور مومن کی نورانی روحیں کافروں کی اندھیری اور ظلمات والی, اور اللہ سبحانہ و تعالی سور پھونکنے کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میری جلال کی میری عزت کی قسم ہر ہر روح تم اپنے اپنے بدن کے اندر چلے جاؤ. جس طریقے سے زہر رگ کے اندر سرایت کر جاتا ہے اس طرح روحیں بدنوں کے اندر پھیل جائے گی اور لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے محشر کی طرف چل نکلیں گے, ایسا منظر ہوگا. فَفَضِعَ دوسری جگہ صَعِقَ ہے, تو لوگ گھبرا جائیں گے بے چین ہو جائیں گے. فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی تمام چیزیں زمین کی تمام چیزیں سب بے ہوش ہو جائے گی. جو لوگ قبروں میں ہیں زندہ ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے جیسے انبیاء اور شہداء, ایسی بھیانک اس کی آواز ہوگی. اور یہ یقیناً ہو کے ہی رہے گی یہ سور کی آواز, اس لیے تو اس کو ماضی سے تعبیر کیا اللہ من شاء اللہ, مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو اس سور کی وجہ سے کوئی اثر ہوگا نہیں. کون کون جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے؟ ایک تو اللہ کے عرش کے اٹھانے والے تمام ملائکہ, نمبر دو جنت کی حوریں, اور نمبر تین حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل, یہ جو جلیل القدر ملائکہ ہے ان تمام کو اس سور کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوگا. ان کے بارے میں دو طرح کی روایت آئی ہے. ایک روایت یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں فرشتوں کو بھی موت دیں گے لیکن سور کی آواز سے موت نہیں دیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور طریقے سے موت عطا فرمائیں گے. بہرحال ان کے اوپر بھی موت تو آئے گی اگرچہ سور سے نہ ہو, اور جانوروں کی طرح بے جانوں کے اوپر بھی سور کا اثر ہوگا, اور بے جان چیزیں بھی سور سے متاثر ہوگی جیسے پہاڑ, زمین, سورج, آسمان, سب چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کر کے ختم ہو جائے گی. چنانچہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کی جائے گی, ان کو موت ہوگی, پھر حضرت اسرافیل کو موت آئے گی, آخر کے اندر حضرت جبرائیل امین کو موت آئے گی. تو اس طرح الا من شاء اللہ, تو من شاء اللہ کی تفسیر میں شہداء کو بھی لیا گیا ہے کہ شہداء تو اپنی تلواروں کو تانے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہوں گے. الا من شاء اللہ, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں انبیاء اور شہداء کو سور سے کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا اگرچہ ان کی قبروں کے اندر بھی موت ہو جائے گی. وَقُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو کر کے آئیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, اور تم دیکھ رہے ہو پہاڑ کو سور پھونکے جانے کے وقت پر تو ایسا لگے گا کہ وہ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں اپنی جگہ کے اوپر. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, حالانکہ وہ تو بارش کی طرح چل رہے ہوں گے. یہاں مفسر نے صحاب سے مطر اور بارش کو مراد لیا, حالانکہ یہ مطلب لینا مناسب نہیں ہے. کسی طرح بھی صحاب مطر کے معنی کے اندر آتا نہیں ہے. گویا قیامت کے دن بادل ایک جگہ رکا ہے, بڑے بڑے پہاڑ ایک جگہ رکے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن حقیقت کے اندر وہ بادلوں کی طرح بارش کی طرح چلتے ہوئے ہوں گے. دیکھو یہ کوئی بھی چیز کا حال ہے, جو چیز بہت بڑی ہو اور چلتی ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ چل رہی ہے. بڑی چیز آہستہ آہستہ چلے تو اپنے کو اس کا چلنا محسوس ہوتا نہیں ہے, اس کو چلنا محسوس کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز اپنے کو دیکھنی پڑے, اس کے ساتھ تقابل کرو تو چلتا ہوا نظر آئے. جیسے کہ سورت کے اندر ٹیکسٹائل پلازا ہے, تو اس کے اندر چلے جاؤ تو ہوٹل پوری گھومتی ہے. آپ اندر بیٹھ کے کھاؤ, ہوٹل گھومے گی, گول 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 چلتی رہتی ہے, ایک گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے. آپ اندر آپ بیٹھ کے کھا رہے ہو, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو ہوٹل گھوم رہی ہے, گول پھر رہی ہے. لیکن آپ نشانی ڈالو شیشے میں سے, نیچے دیکھو, او ہو ابھی آپ کو سارا دروازہ دکھ رہا ہے, پھر اس کے بعد ٹھکانا دروازہ نظر آئے گا, پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے لال دروازہ نظر آئے گا, پھر آپ کو جو ہے کالا دروازہ نظر آئے گا. اس طریقے سے اس کے باہر کی چیزوں کے اعتبار سے گھومنا اس کا پتہ چلتا ہے. باقی اندر بیٹھنے والوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ گول گول گھوم رہی اور ہم کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. تو یہ اس طرح قیامت کے دن کا معاملہ ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں سمر مر صحاب کا مطلب یہ ہے کہ بادلوں کی طرح پہاڑ ہلکے پھلتے اڑتے پھریں گے. یعنی جس طرح بادل ہواؤں میں کیسے ہلکے پھلکے ادھر ادھر اڑتے پھرتے, اس طرح پہاڑ بھی قیامت کے دن ایک دم ہلکے پھلکے ادھر ادھر اڑتے پھریں گے. سن اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ پہاڑ جیسی ٹھوس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلکا بنا دیا. اللہ نے ان پہاڑوں کو جب پیدا فرمایا تو یہ پہاڑ ہلکے پھلکے تھے, پھر مضبوط کیا, پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا کر دیں گے. وہی تمر مر صحاب, سن اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. الذی اتقن کل شیء, جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مضبوط کیا. انہ خبیر بما یفعلون, بما تفعلون, جو کام تم لوگ وہ لوگ کرتے ہیں, معصیت کا اطاعت کا, سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. ان چار فرشتوں کے معاملے میں ایک عجیب روایت حدیثوں میں ہی آئی کہ حضرت جبرائیل, اسرافیل, میکائیل, عزرائیل, یہ چار فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو پیدا فرمایا تھا اپنی مخلوقات کے اندر, اور موت بھی ان کو سب سے اخیر میں عطا فرمائیں گے, اور قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو زندہ فرمائیں گے. اس طرح ان کا معاملہ ہوگا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو آدمی کوئی بھی نیکی لے کر کے آتا ہے, کوئی بھی نیکی کا کام, کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ, یا ایک کوئی اور نیکی کا کام, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے, بہتر ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی کلمہ طیبہ کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے, اور کلمہ طیبہ سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے ہی نہیں, لہٰذا سب سے بہترین بدلہ اور اجر بھی کلمہ طیبہ کے پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور بات فرماتے ہیں کہ خیرم میں, خیر منہا کا مطلب کیا, کہ ہر کلمہ طیبہ کے ورد پر اللہ کئی کئی گنا زیادہ نیکی اور ثواب عطا فرمائیں گے, کئی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. جیسے کم از کم 10, 700, 7,000 یا جو ہے جیسا اخلاص اس کے مطابق زیادہ, فلہ خیر منہا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خیر منہا سے اللہ کی خوشنودی مراد ہے, اس لیے کہ خود قرآن کے اندر موجود ہے ورضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑی رضامندی اور بڑی خوشی ان کو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور یہ لوگ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے امن اور چین کے اندر ہوں گے. بہرحال مومنوں کو, نیک لوگوں کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ کا کچھ اثر تو ہوگا, لیکن اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا جتنا کافروں کو ہوگا. اس کے مقابلے کے اندر ان لوگوں کو اثر تھوڑا کم ہوگا. بات کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کے فضا سے مسلمان اور کافر سب متاثر ہوں گے, اور دوسری مرتبہ کی سور سے مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا. ومن جاء بالسیئہ, اور جو آدمی شرک کا کام کرتا ہے, تو حسنہ سے لا الہ الا اللہ اور شرک, اور ظلم سے سیئہ سے شرک مراد. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرمائی، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کو ان کے چہروں کے بل آگ کے اندر الٹا ڈال لیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کرتے ہو بس اس کی سزا تم کو آخرت میں دی جائے گی، تمہارے شرک کی، تمہاری نافرمانی کی۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو کہو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکہ شہر کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمہا، جس نے اس کو قابل احترام بنایا، قابل اکرام بنایا، اس رب کی میں عبادت کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں، گویا کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے حرم ہونے کا اعلان فرمایا اور اللہ ہی کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حرم ہونے کا اعلان فرمایا، لہذا اس حرم کے اندر کسی انسان کا خون نہیں بہایا جاتا، کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، شکار نہیں کیا جاتا، ہری گھاس نہیں کاٹی جاتی، یہ سب وہاں کے اصل باشندے قریشیوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مکہ کو عذاب سے بچایا، فتنوں سے بچایا، جبکہ سب جگہ فتنے ہو، تو اس رب کی عبادت کا مجھے حکم دیا گیا۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اسی اللہ کی مالکی میں ہر چیز ہے، لہذا وہ تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں ہوں، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار دل میں جماؤں، اور نبی اپنی امت کے اندر سب سے پہلے موحد ہوتے ہیں۔ اگرچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شرک نہیں کیا، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن مجید کی تلاوت تمہارے سامنے کرتا رہوں، دو مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ کہ قرآن مجید میں غور، فکر، تدبر کے لیے تلاوت، دوسرا قرآن کے مضامین پڑھ پڑھ کے میں تم کو سناؤں تاکہ قرآن کی تبلیغ ہو، قرآن تم تک پہنچے اور تم قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ۔ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو آدمی صحیح راہ کے اوپر آئے گا اس کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا، کیونکہ ہدایت کا ثواب اس کو ملے گا۔ ومن ضل، جو ایمان کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پر چلا گیا، فقل انما انا من المنذرین، صاف فرما دیجئے کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، میرا کام تبلیغ کا تھا، میں تمہارے اوپر داروغہ بن کے نہیں بیٹھا رہوں کہ تم مسلمان ہو ہی جاؤ ہو ہی جاؤ ہو ہی جاؤ۔ مفسر کہتے ہیں کہ یہ قتال کے حکم سے پہلے ہے۔ فقل الحمد للہ سیوریکم آیاتی فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو عنقریب اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، تم اس نشانیوں کو پہچان لو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت اور طاقت کی نشانی بتلائی کہ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور قید کر لیے گئے، ملائکہ بھی اللہ نے بھیجے، جن ملائکہ نے بدر میں ان کے چہروں اور پشتوں کے اوپر مارا اور ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا گیا، یہ انہوں نے تخصیص کی ہے۔ یہ بعض مفسرین نے آیات ہی سے مراد لیا، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے دلائل توحید، اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل جو پوری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ وما ربك بغافل عما يعملون، آپ کا رب بے خبر نہیں، غافل نہیں، جو کام یہ مشرک لوگ کرتے اس سے، گویا کہ ان کو ان کاموں کی سزا دی جائے گی، ایمان والوں کو ان کی اطاعت کا بہترین بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ جی